السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعین وهو خیر المعین. موضوع بہت اہم ہے. ہم 88 میں اپنے بچھڑے ہوئے قائد ان کی برسی کا پروگرام جسے اب بہت شایان شان طریقے سے, کیونکہ اتنی معرفت ان کے زمانے میں لوگوں کو ان کی نہیں تھی کہ جتنی بعد میں اور آج نوجوان نسل عشق کے لحاظ سے, جذباتی لگاؤ کے لحاظ سے پہلے سے کہیں زیادہ. خود شہید کو اپنے زمانے میں اتنے نوجوان نہیں ملے جتنے اس وقت ان سے محبت کرنے والے نوجوان ہیں. پروگرام کو ان کے شایان شان ہونا چاہیے شرکت کے لحاظ سے, یعنی شرکا بھی اسی طرح سے, اور اسپیکرز بھی کہ جو واقعی آئیں اور شہید کے موضوع کو اور شہید کی شخصیت پر بات کریں, ان کے موضوع کو کھولیں, اس تاریخ کو آپ کے سامنے بیان کریں کہ جسے آج گزرے ہوئے 20 سال کا عرصہ ہو رہا ہے, اس تاریخ کا بیان ہونا بہت ضروری ہے اپنا شرعی وظیفہ سمجھتے ہوئے. ہماری کوشش ہے, شرعی وظیفہ کس لحاظ سے, ایک بحث ہے تاریخ میں, تاریخ کو محفوظ کرنے کی خود یہ ایک بحث ہے. کبھی بھی تشیعوں کو اپنے ہاتھوں سے تشیعوں تدوین نہ کر سکی, مدون نہ کر سکی, ترتیب میں نہ لا سکی. اگر ہم نے نہیں لکھا, ہم نے محفوظ نہیں کیا, تاریخ تحریفات سے بھری پڑی ہے, اسے اتنا مروڑ تروڑ کے پیش کیا, اسے اتنا گھما پھرا کے پیش کیا, اس میں اتنی کمی اور زیادتی کی گئی کہ آج وہ تاریخ ہمارے لیے کوئی عبرت یا ایسا پل کہ جس کو کراس کر کے ہم کوئی بڑا ہدف حاصل کر سکیں. تاریخ اس مرحلے سے گزر چکی ہے. تاریخ مخلص لوگ اگر محفوظ نہ رکھیں, نہ کریں, اس ذمہ داری کو نہ نبھائیں, تو اس میں اتنی تحریف ہوتی ہے کہ حقائق جو گزشتہ تھے آج اتنے دور ہیں لوگ ان حقائق سے کہ جس کے نتائج بہت برے نکل رہے ہیں. معاشرہ بہت تیزی سے اپنی تاریخ سے آگاہ نہ ہونے کی وجہ سے. اس لیے تاریخ کو ہمیشہ مخلص لوگوں کے ہاتھوں, ہماری خواہش ہے کہ ہم وہ لوگ کے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے خمینی بت شکن کو دیکھا, جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس انقلاب کو آتے ہوئے دیکھا, جنہوں نے اپنی آنکھوں سے شہید حسینی کے وہ 4 سال دیکھے, اگر انہوں نے ان 4 سالوں کو, انہوں نے اس تاریخ تشیع کو محفوظ نہیں کیا, تو یہ تحریف کا شکار ہو جائے گی. تحریف کا شکار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آج کی نئی نسل سمجھے گی, اسے ایسا لگے گا کہ ہمیشہ سے ہماری حالت ایسی ہے کہ جیسی آج ہے, ہم ہمیشہ سے ایسے ہی تھے, ہم نے کبھی عروج نہیں دیکھا, ہم نے کبھی اپنی بات کو منوایا نہیں, ہم نے کبھی اپنا موقف بیان نہیں کیا, کبھی ہم نے گھٹنے ٹیکنے پر ڈکٹیٹر ضیاءالحق جیسے ڈکٹیٹر کو مجبور نہیں کیا. یعنی ایسا لگے گا کہ جیسے ہمارا زمانہ ہمیشہ سے ایک مستضعف زمانہ ہے, ہمیشہ ہمیں اپنی باتیں کہنے میں مشکل ہوئی, اپنے نظریات کا اظہار کرنے میں مشکل ہوئی, ایسا لگے گا اگر ان 4 سالوں کو ہم نے محفوظ نہیں کیا. میں ان 4 سالوں تک پہنچوں نہ پہنچوں, تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بہت ضروری اپنے طور پہ سمجھتا ہوں کہ جس کی جن وجوہات, وہ کون سی وجوہات تھیں, کون سا ماحول بنا کے شہید حسینی آپ کی قیادت کرتے ہیں, شہید حسینی آپ کے قائد بنتے ہیں. تو مختصر سی تاریخ کہ جو ہم انشاءاللہ کم وقت میں کوشش کریں گے, لیکن وہ جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری ہے. درود پڑے محمد والے محمد. پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے کہ تشیعوں میں کچھ شخصیات نے پاکستان کی نظریاتی بنیادوں میں بھی کردار ادا کیا. یہ پاکستان بننے سے پہلے کی باتیں ہیں. مفتی جعفر صاحب جن کا آپ نے نام سنا, یہ پاکستان سے پہلے اس جدوجہد میں شامل تھے کہ جو شیعہ سنی وہابی دیوبند علماء اور سیاستدانوں نے کسی خطے کو ہندوؤں سے آزاد کرانے کے لیے شروع کی تھی، ہمارے علماء اس میں شامل تھے. لیکن جب پاکستان بنا، آپ کے ہاں جس شخصیت کا زیادہ تعارف ہو گیا، جسے زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا یا جس کے کردار پر زیادہ بات ہوئی پاکستان بننے کے بعد، وہ ان کی تھی کہ جنہوں نے اس پاکستان کے وجود کو، جو اس کا مادی وجود تھا، جنہوں نے اس کے مادی وجود پر زیادہ پیسہ خرچ کیا، جس میں ہم جانتے ہیں کہ راجہ صاحب محمود آباد کا نام آیا، بہت سارے ایسے نواب تھے کہ جن سے قائد اعظم نے پاکستان بننے کے بعد سپورٹ حاصل کی کہ ہم تو کنگلے ہوئے ہیں، پتہ ہے آپ کو خزانہ خالی ملا تھا، پاکستان اجڑا ہوا آپ کے ہاتھ میں آیا تھا. قائد اعظم نے بہت سارے لوگوں سے اپیل کی تھی، جس انسان نے اپنا سب کچھ دے دیا، جس انسان نے اپنی کمائی کا کچھ بھی گھر نہیں رکھا، اسے ہم راجہ صاحب محمود آباد کے نام سے جانتے ہیں. لیکن یہ کون ہے کہ جنہوں نے پاکستان کی اس مادی، اس جسمانی وجود کو تقویت دی؟ لیکن وہ شخصیت کہ جس نے پاکستان بننے کے بعد اس کی نظریاتی سپورٹ کی، یعنی مفتی جعفر حسین صاحب، قائد اعظم نے بلایا اور کہا پریشان ہوں، ہم نے اسلام کے نام پر لیا ہے یہ پاکستان، سمجھتا ہوں اس بات کو کہ اس کی اساس بھی اسلام، اس کا آئین اسلامی ہونا چاہیے، لیکن زمینہ فراہم نہیں ہے. جس کے پاس جاتا ہوں، جس شخصیت، ادارہ، فرقہ، مذہب کے پاس جاتا ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں، پاکستان بننے کے بعد اتنے زیادہ مذاہب، فرقے اور اکثریت ادیان کی رکھتا ہے کہ یہاں پر کثرت ادیان، کثرت فرق، فرقوں کی وجہ سے کسی ایک شریعت ناممکن ہے. یہ بات مفتی جعفر صاحب سے قائد اعظم نے شیئر کی. قائد اعظم کو مفتی جعفر صاحب نے ایک 22 رکنی 22 نکاتی ایجنڈا، ایک ایسی قرارداد جس میں 22 نکات تھے، جس میں وہ اساس، وہ بنیاد فراہم کی گئی تھی کہ پاکستان کا آئین مذہبی ان تمام فرقوں اور ادیان کے باوجود بھی بنایا جا سکتا ہے. قائد اعظم بھی حیران تھے، مسلمان فرقے سارے جمع کیے گئے، اس کو رکھا گیا، پتہ چلا کہ تقریباً تمام علماء کی رائے اس میں تھی موجود کہ پاکستان کی بنیاد اور اساس، یعنی اس کی نظریاتی بنیاد پر بھی تشیعوں نے کام کیا، صرف جسمانی بنیاد پر نہیں. بہرحال قائد اعظم کو موقع نہیں ملا، چلے گئے. لیاقت علی خان نے انہی شخصیت سے، مفتی جعفر صاحب سے استفادہ کیا اور کہا کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ ایک اسلامی ایجوکیشنل بورڈ بنایا جائے، اس کی سربراہی بھی آپ کریں. لیاقت علی خان کا بنایا ہوا اسلامی ایجوکیشنل بورڈ کی جس کی سربراہی بھی مفتی جعفر صاحب کے پاس تھی، اس کی بھی بنیادیں مفتی جعفر صاحب نے فراہم کی. نہیں ہوا عمل، نہیں ہو سکتا تھا، یہ دو شخصیت بہت جلدی پاکستان سے چلے گئیں، اور پھر جو پاکستان کے ساتھ ہوا وہ آپ کے سامنے. اس کے بعد مفتی جعفر صاحب، نظریاتی کونسل، فلاں فلاں کوشش کرتے رہے، لیکن باہر ضیاءالحق کا زمانہ پہنچا. ضیاءالحق ایک بالکل الگ انداز، بیچ میں سید محمد دہلوی کی شخصیت آتی ہے کہ جنہوں نے ایک بڑا کام کر لیا، اور شیعہ دینیات مدارس کے اندر یہ اس شخصیت کا کمال ہے کہ یحییٰ جیسے خان، یحییٰ خان جیسے آدمی سے انہوں نے یہ بات منوا لی تھی، اور کسی نہ کسی حد تک وہ پاس ہو گئے، اور شیعہ دینیات آپ کو پتا ہے کہ مدارس میں اور کالج کی سطح تک الگ الگ پڑھائی جانے لگی تھی. سید محمد دہلوی کا ایک کارنامہ تھا. مفتی جعفر صاحب پیچھے لگے رہے کہ نظریات، اساس وہی قرآن و سنت ہونی چاہیے. اس قرآن و سنت کو اس شخصیت نے کام کیا، کیونکہ قرآن و سنت کا چرچا پاکستان میں بہت رہا، کافی عرصے تک رہا. ضیاءالحق جب آیا، آیا بھی ایک بڑے آدمی کو مار کے تھا، پتہ ہے آپ کو ضیاءالحق بھٹو جیسے آدمی کو پھانسی پہ چڑھا کے آیا تھا، اور بہت سارے الزامات میں سے ایک الزام یہ بھی تھا کہ یہ پاکستان کو روس کے ہاتھوں بیچ رہا تھا. اب انہوں نے نظریاتی بنیاد، یعنی اسلامی نظریاتی بنیاد بنانے کی کوشش کی، اور شریعت جو اپنے طور پہ وہ سمجھتا تھا کہ شریعت ہے، اس کا نفاذ پاکستان کے اندر، اب شریعت کا نفاذ ہوگا ضیاءالحق کے ہاتھوں. انتہائی بے دین قسم کا انسان، ظاہری طور پہ اس نے اپنے لبادے کو مذہبی کیا اور کہا کہ اب یہ اسلامی شریعت جو اس کی سمجھ میں آئی تھی. مفتی صاحب نے منع کیا کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اگر عمل کرنا ہے اس 22 نکات پر کرو جو ہم پہلے دے چکے ہیں. بات مانی نہیں گئی، کہا نہیں کرنا ہے، اور اپنے طور پہ جو شریعت سمجھتا تھا نافذ کر دی. ہم سے جو ٹکراؤ ہوا وہ زکوٰۃ کے موضوع پر ہوا. ہم نے کہا یہ قانون چاہے تمہارے لحاظ سے اسلامی اور کسی ایک فقہ سے تعلق رکھتا ہو، ہمارے فقہ پر نہیں ہے، ہم نہیں اس کو تسلیم کر سکتے، ہم نے اعتراض کیا۔ بات ہے 79 کی، بل پاس کیا ہے ضیاء الحق نے 79 میں، ہم 6-7 مہینے تک مذاکرات کرتے رہے، 6-7 مہینے تک مفتی جعفر صاحب، بہت ساری شخصیات کے ساتھ، جس میں حافظ کفایہ صاحب دوسرا بڑا نام تھا، صفدر حسین نجفی محروم تیسرا بڑا نام تھا، جاتے رہے مسلسل، شیخ علی رجب آیا کرتے تھے پارا چنار سے، 4-5 شخصیات مسلسل ضیاء الحق کے پاس چکر لگاتی رہیں اور کہتی رہیں اس کو تبدیل کر دو۔ ضیاء الحق ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا، ابھی ضیاء الحق جیسے آدمی کو قتل کر کے آیا تھا، پھانسی پر لٹکا کے آیا تھا، طاقت نہیں تھی کسی میں، پیپلز پارٹی سب سے بڑی طاقت، سارے لیڈر ملک بدر کر دیے گئے تھے، بےنظیر بھٹو کی ضرورت نہیں تھی کہ ملک میں آئے، 86 میں بےنظیر واپس آئی ہے، 1986 میں، اس سے پہلے بےنظیر کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ ملک میں واپس آئے، کوئی اس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مفتی صاحب نے کہا کہ اگر ایسا نہیں ہوا، 7 مہینے ہو گئے، 8 مہینے ہو گئے، ٹھیک ہے ہم جمع کرتے ہیں مومنین کو، تم نہیں مانو، ہم شیعہ یہاں لے آتے ہیں، خود منوا لیں گے تمہاری اس پارلیمنٹ کو کہ جس نے یہ قانون پاس کیا، رہنے نہیں دیں گے اگر اس پارلیمنٹ کے اس قانون کو واپس، تم نے اس غلط قانون کو واپس نہیں لیا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی کے لیے شریعت نافذ نہ کرو، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہماری شریعت نافذ کرو۔ یہ وہ بیس تھی کہ فقہ نفاذ فقہ جعفری، یعنی تحریک نفاذ فقہ جعفری کا وجود پڑا، سب کے لیے نہیں، پورے پاکستان کے لیے نہیں، سارے فرقوں کے لیے نہیں، ہم کہہ رہے ہیں صرف ہمارے لیے، ہمیں حق دیا جائے، ہمیں ہماری فقہ پر عمل کرنے کا حق دیا جائے، اگر اسلام کا نافذ یا نفاذ تمہارے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے ہماری فقہ، یہ بنیاد ہے نفاذ فقہ جعفریہ، یعنی ہمارے اپنے لیے اپنی شریعت۔ تحریک بن گئی، اٹھی، قیام ہوا، جولائی کی باتیں ہیں 1980، 2-3 جولائی تک مذاکرات ہوتے رہے، نہیں مانا، جو وفود پوری پاکستان سے اس پروگرام میں شرکت کے لیے آئے، اسلام آباد کا پروگرام ہے G6، یہی مسجد، امام جعفریہ مسجد یا امامیہ مسجد، جعفریہ مسجد میں نام بھول رہا ہوں، یہی G6 کی مسجد ہے، یہاں سامنے ہاکی گراؤنڈ تھا، ہاکی گراؤنڈ کے اندر مجمع لگنا شروع ہو گیا شیعوں کا، بھائی کہ شیعوں کو انہوں نے روک دیا، اسلام آباد میں آنے نہیں دے رہے، چاروں طرف پابندی ہیں، چاروں طرف سے انہوں نے راستے بند کر دیے، پیدل مومنین جیسے پہنچ سکتے تھے پہنچے، ہر جگہ سے وفد آیا، گلگت بلتستان سے لے کے پارا چنار تک، ساری بڑی شخصیات شامل تھیں، کراچی سے بھی لوگ گئے ہوئے تھے، پورا پنجاب بھی، ایک اچھا مجمع لگ گیا، اسلام آباد آپ کے ہاتھ میں تھا۔ جو وفد پارا چنار سے آیا تھا، آنا تو شخصیت کو تھا، شیخ علی، شیخ رجب علی کو، لیکن رجب علی ذرا بزرگ شخصیت تھے، ان کا آنا مشکل تھا، انہوں نے جو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا وہ ایک نوجوان عالم دین جس کا نام تھا سید عارف حسین الحسینی، وہ اس نمائندے کے طور پہ 1980 میں اس پروگرام میں شامل ہوا، اپنے ساتھ ایک پارا چناریوں کو وفد لے کر آیا ہوا تھا، شخصیت وفد لے کر آئی تھی، پروگرام اپنے عروج پر تھا، ضیاء الحق نے کہا میں نہیں مانتا، انہوں نے کہا اگر آپ نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، اب ہم کریں گے کام اور آپ سے زبردستی منوائیں گے۔ 6 اگست کو اس نے محاصرہ کیا ہوا تھا، اس محاصرے کو توڑا شیعوں نے، فوج ساری روڈوں پر تھی، ماشاء اللہ لگا ہوا تھا، فوجی حکومت تھی، ٹینک توپ سب روڈوں پر تھا، محاصرے کو شیعوں نے توڑ دیا، اگر یہ محمد حسین شاد اور چند زخمی آگے نہ ہوتے تو وہ گولی شہید حسینی کو لگنی تھی، شہید حسینی سب سے فرنٹ پہ تھے اپنے مجاہدین کے ساتھ جو پارا چنار سے آئے ہوئے تھے، لیکن ان کو کراس کر کے کچھ اور مومنین آگے بڑھے اور وہ شہید ہو گئے، محمد حسین شاد، شیعہ نظریاتی لوگوں کا پہلا شہید محمد حسین شاد، شورکوٹ کا رہنے والا تھا، اس نے اپنا خون بہا دیا، خون بہنا تھا، شیعہ تبدیل ہو گیا، شیعہ نے کہا بس اگر اب تک ہم آرام سے جدوجہد کر رہے تھے اب نہیں کریں گے، اب پارلیمنٹ ہمارے پاس ہوگی، پارلیمنٹ کو ایسا گھیرا گھیراؤ کیا گیا، پارلیمنٹ کے نہ کوئی اندر جا سکتا تھا نہ کوئی باہر آ سکتا تھا، ضیاء الحق صاحب نے اسی 6 جولائی کو معاہدہ کیا ہم سے، گھٹنے ٹیک دیے اور کہا ٹھیک ہے شیعوں کے لیے شیعوں کی شریعت۔
اقبال حسینی، اقبال حسینی،
یہاں لوگوں نے اس ایک شخصیت کو دیکھا، طویل قامت تھے آپ کو معلوم ہے، شہید 6 فٹ سے زیادہ قد کے لحاظ سے، سید تھے، شجاع تھے، دوسری شجاعت اس وقت نظر آئی کہ جب معاہدہ یہاں ہو رہا ہے اور شہید چند نوجوانوں کو لے کے عراقی سفارت کی طرف بڑھ رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا بھائی یہاں مظاہرہ, یہاں کام سارا, آپ یہاں لوگ مجمع ادھر, آپ کدھر؟ کہا وہ سفارت عراق کی. کہا وہاں کیا کام ہے؟ کہا پتھراؤ کرنا ہے. کہا عراق کی سفارت پتھراؤ کرنا ہے, وہاں کیا ہے, وہاں کون بیٹھا ہے؟ کہا کہ آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے چند دنوں پہلے باقر صدر کو شہید کیا ہے صدام نے, چند دن گزرے تھے, یہ وہی ایام تھے. کہا آپ کو معلوم نہیں ایک بہت بڑے شخص سے شہید ہوئی ہے, کچھ نہیں کر سکتے ہم, کم سے کم اس سفارت میں پتھر تو مارے جائے, کچھ تو احتجاج ریکارڈ کروائیں اپنا. نوجوانوں نے اس شخصیت کو پہچانا. شہید مفتی جعفر صاحب زیادہ حیات نہیں رہ پائے, 3 سال بعد رحلت ہو جاتی ہے. بات ہے 83 کی, 1983 83 میں ان کی شہادت کے وقت 6 مہینے تک قیادت کا انتخاب نہیں ہو سکا. اس لیے نہیں کہ آپ کے پاس شخصیات نہیں تھی, اس لیے کہ کوئی بھی شخصیت آمادہ نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھے, کیونکہ پتہ تھا جس نے آگے بڑھ کے یہ کہا کہ کب تک مفتی جعفر صاحب کے بعد کون سنبھال لے گا اس قوم کی بھاگ دوڑ, کسی کو لائیں. پتہ تھا کہ اگر کسی کو لے کر آئے, کسی شخصیت نے خود سٹینڈ لیا تو سب اسی سے کہیں گے کہ بس اب آپ ہی بنے. اس وجہ سے لوگ پیچھے رہتے تھے, علماء آگے نہیں آ رہے تھے. بہرحال ضیاء الحق تیز تھا, اس نے ایک ڈمی قیادت تیار کی اسلام آباد کے اندر لیبورٹری کے اندر بیٹھ کے ایک قیادت تیار کی گئی اور اس کو معاشرے میں اتار دیا. کہا یہ شیعوں کے قائد ہیں, ریڈیو ٹیلی ویژن ہر جگہ سے اعلان ہو گیا, اخبارات میں چھپ گیا کہ شیعوں کے قائد ہیں. ضیاء الحق صاحب نے شیعوں کا قائد بنا دیا, وہ قائد مارکیٹ بھی ہو گیا. اسلام آباد پنڈی کے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہوئے. یہ گمراہی بہت ایسا یعنی پنجاب میں رسوخ کر رہی تھی, سرحد پہنچی 6 مہینے. بہرحال ایک ٹائم تھا, انقلابیوں کی طرف سے قائد کا تعارف یا کوئی نیا قائد متعارف نہیں کروایا گیا. یہاں ضیاء الحق کو موقع ملا, اس نے ایک ڈمی قیادت اتار دی آپ کے یہاں. اور میں نے بتایا کہ ہمارے پاس شخصیات تھیں لیکن جمع نہ ہونے کی وجہ یہ لوگ خود آمادہ نہیں تھے. مجھے پتا ہے کہ اگر ہم نے کہا تو آپ کہیں گے آپ ہی کو قائد, آپ ہی کو بننا پڑے گا. اس لیے علماء پیچھے, ساری شخصیات پیچھے ہٹی ہوئی تھی, ہر آدمی گھبرایا ہوا تھا. ایک ایڈوکیٹ وکیل نے جمع کیا شیعوں کو بکھر جیسی جگہ پہ کہ بھائی جمع ہو, ڈمی اتار دیا گیا ہے, کب تک خاموش رہیں گے؟ سب آ گئے. رجب علی صاحب کو بلایا گیا, نہیں آئے. انہوں نے پھر شہید حسینی کو بھیج دیا اپنا نمائندہ بنا کے. پارا چنار کی شخصیت رجب علی تھے, بزرگ وہ تھے, عالم دین بڑے وہ تھے, لوگ مرکزیت ان کے گرد گھومتی تھی, لیکن آ گئے شہید حسینی, عارف حسین الحسینی آگے بیٹھے اس جلسے میں. اتفاق رائے سے قائد چن لیا گیا مولانا مرحوم صفدر حسین نجفی صاحب کو. صفدر نجفی صاحب پہ کوئی ایک اختلافی ووٹ نہیں آیا, ایک, سوائے ان کے اپنے ووٹ کے. اپنا ووٹ مخالفت میں ڈالا, ساری قوم نے انہوں قائد بنایا. انہوں نے کہا نہیں, میں قابل نہیں ہوں. اب سب زور لگا رہے ہیں, ہم آپ کو جانتے ہیں, آپ کے علم کو, آپ کے تقویٰ کو, ہم آپ کو جانتے ہیں, آپ کی فعالیت کو, آپ کی کارکردگی کو. آپ نے حوضے اور مدارس کی بنیاد ڈالی ہے, آپ کے اخلاص کو کون نہیں جانتا, آپ کے علم کو کون نہیں جانتا. ایران تک آپ نے خمینی بت شکن نے آپ کا تعارف کروایا ہے, آپ کو بننا ہے. انہوں نے کہا یہ سب ایک طرف, میں خود اپنے آپ کو سب سے بہتر جانتا ہوں, میں اس قابل نہیں ہوں کہ قوم کی قیادت کر سکوں. عجیب, یعنی ایک وقت آپ لوگوں میں ایسا بھی تھا تشیعوں میں کہ آپ کے یہاں کی شخصیات عہدے لیتے ہوئے قابلیت کو, تقوی کو, اخلاص کو, علم کو, ان چیزوں پر شخصیت کو پرکھتی تھیں. نابود ہو گیا ہے, ناپید ہو گیا ہے یہ چیز, اب ناپید ہے, اب نابود ہے. اب آپ کو یہ چیزیں نہیں ملنی. اب آپ یونٹ صدر سے لے کر سیاسی تنظیموں, مذہبی تنظیموں, مسجد کی ٹرسٹ ہو, ماتمی انجمنیں ہوں, اب آپ کے یہاں تقوی نامی کوئی چیز نہیں تلاش کی جاتی, علم اور اخلاص پر بحث نہیں ہوتی, صلاحیت اور اہلیت اب آپ کے یہاں معنی نہیں رکھتی. آپ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نفوس کیسا ہے اس کا, اچھا ہے, इर्द गिर्द लोग कितने हैं, बहुत ज्यादा हैं। जबान कैसी चलती है, बहुत अच्छी चलती है। ट्रस्टों में तो बाकायदा अफसोस का मुकाम है, देखा जाता है एजेंसी से रबते अच्छे हैं या बुरे हैं। ट्रस्टी बना रहे मस्जिद का, कुरान में फरमाया कि मस्जिद का ट्रस्ट छोड़िए, यानी जो मस्जिद को संभालने वाले होते हैं उन्हें छोड़ें, मस्जिद को बनाने वाले यानी बुनियाद रखने वालों में मुत्तकी लोग अगर ना हो तो मस्जिद के बुनियाद मत डालो। कुरान की आयत है, अपनी तरफ से नहीं कह रहा मैं कि यामरुल मसाजिद अल्लाह, कौन का, मोमिनीन। मसाजिद की तामीर का हक मोमिन रखता है। हम हर काला धन सफेद करने के लिए मस्जिद में पैसा लगवा लेते हैं, ट्रस्टी उसको बनाते हैं कि जिसका नफूस ज्यादा हो एजेंसियों में, वो भी दीनदार हो ना हो, खुद नमाज पढ़ता हो ना पढ़ता हो, ना मस्जिद के ट्रस्टी बना दे। तंजीमों का भी आपने यही हाल किया है, यानी हमने सबने मिल के वहां पर बहस हो रही है कि आप बनेंगे, सबने वोट डाल दिया है, आपके इल्म और तकवा की सब दलीलें दे रहे हैं, सब कस्में खा रहे हैं, आप कहते हैं कि मैं खुद अपने आप को सबसे बेहतर जानता हूं। और कहा भी है ना, कुरान की आयत भी है कि इंसान सबसे ज्यादा अपने ऊपर बसीर है। क्यों झूठ बोलें, क्यों धोखा दें, नहीं है सलाहियत। कहा फिर आप बताएं किसको बनाएं, आपके अलावा कोई शख्सियत नहीं है। इशारा किया कि इसको बना दो, शहीद आरिफ हुसैन हुसैनी। यहां पर शहीद ने कहा ये क्या कर रहे हैं, जबान भी नहीं आती मुझे। उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हैं, जबान तक नहीं आती है मुझे। पश्तो में अपनी बात समझा रहे हैं या फारसी में अपनी बात समझा रहे हैं, उर्दू नहीं बोली कभी, मैं इस मुआशरे में नहीं रहा। पाराचनार से चला गया था नजफ, नजफ से चला गया था कुम, कुम से वापस फिर पाराचनार। और एक शनाख्त शहीद हुसैनी की पूरे पूरे पाराचनार और पिशावर में है। लोग उस शख्सियत को पश्तो जबान वाले जानते हैं क्योंकि कई सालों से रेडियो टेलीविजन के ऊपर शामे गरीबा शहीद हुसैनी पढ़ रहे हैं पश्तो जबान में, पश्तो जबान में शामे गरीबा टीवी और रेडियो पे शहीद हुसैनी पढ़ रहे हैं। पारा चनार जानता है, पश्तो जबान वाले जानते हैं, लेकिन यहां कोई नहीं जानता। ये उर्दू बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले, सिंधी बोलने वाले, ये का नहीं, आप ही को बनना है। क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा आप ही को बनना है। यहां शख्सियत कह रही है कि नहीं हो सकता, सारे कह रहे हैं आप ही को बनना है। जबान का मसला है, दूसरी बात आप लोगों से, क्या आपके यहां ऐसी शख्सियत गुजरी कि जो एक शख्सियत को तकवे की बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर, शुजात की बुनियाद पर कायद बना रही हैं और अपना रहबर चुन रही हैं? जबान नहीं आती ना आए, सरहद का रहने वाला हो, कहीं का भी रहने वाला हो। आज एक और बुराई बुरी तरीके से जो खा रही है दीमक की तरह पाकिस्तान को भी, यानी जबान, तासुब जबान। उर्दू स्पीकर मरा जा रहा है कि हमसे ज्यादा जहीन कोई कौम नहीं है। पंजाब अपने अख्तियारात इस्तेमाल करने के मूड, सिंध, बलूचिस्तान, सरहद, सब मिलके तकसीम ला रहे हैं इस तासुब को, सब मिलके, माजरत, हुकूमतों से लेकर सियासी तंजीमों तक। और अगर ये बुराई खुदा ना खासा मजहबी तंजीमों में आ गई है, तकसीम कर रहे हैं आपको, देखा जाता है बाकायदा कि कौन सी जबान बोलने वाली शख्सियत है। ओहदा दे रहे हैं ना आप, अपने लोगों में भी अब ये हो रहा है, मोमिनीन में भी ये हो रहा है, शियों में भी ये हो रहा है। और उस वक्त सारे उलमा जमा, पंजाब के बुजुर्ग उलमा भी हैं, सरहद और हम कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान और सिंध और महाजर, कोई नहीं, सब जमा थे। और वहां एक ऐसे आदमी को जिसको जबान नहीं आती, सलाहियतों की बुनियाद पर आप उसको कायद बना रहे हैं, और वो आदमी अपने आप को जानता है, समझता है कि सलाहियत मुझ में है, लेकिन फिर भी कहता है कि नहीं हो सकता। और उन्होंने कहा आपको बनना पड़ेगा, अक्सरियत ही राय है, सबने आपको चुन लिया है। कहा नहीं हो सकता, कहा कोई और रास्ता नहीं है, मिल्लत के साथ मसाइल ऐसे हैं कि आपको आना पड़ेगा। رونا پیٹنا مچ گیا. جو لوگ اس محفل میں تھے وہ بتاتے ہیں کہ اتنی بڑی سطح پر لوگ رو رہے تھے. یہ کیوں رو رہے ہیں یہ سارے؟ رونا کس بات کا ہے؟ اچھا میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی ہمارے یہاں بھی ہوتا ہو. ہمارے یہاں بھی تنظیم سازی ہوتی ہے, ہمارے یہاں بھی عہدے بٹتے ہیں, شاید رونا پیٹنا یہاں پر بھی ہو, لیکن ایک فرق ہوتا ہوگا. ہمارا رونا پیٹنا اس بات پر ہوتا ہے کہ مجھے نہیں ملا. وہاں پر رونا پیٹنا اس لیے تھا کہ مجھے کیوں ملا, میری طرف کیوں آئے, مجھ سے کیا چاہتے ہو, میں اس قابل نہیں ہوں. پر نہیں, آپ اس قابل ہیں. اس محفل میں رونا پیٹنا مچ گیا, لوگوں نے قسمیں دے کے شہید کو قائد بنا دیا. قائد کا پہلا خطاب مکس اردو فارسی اور پشتو کا میں آپ سے کہہ رہا تھا. خطاب تقریباً وہی ہے جن لوگوں نے پڑھا سنا کہ جو مولائے کائنات نے خلافت ملنے پہ کیا تھا. کیا دیکھو, مشاور بنا لو, کوئی اور کام دے دو, قیادت اور خلافت مت دو, یہ تم پر بھاری پڑے گی. تقریباً اسی طرح کا ملتا جلتا خطاب ہے. فرمایا کہ آنسوؤں سے کام کو شروع کیا ہے اور خون پر اس کو ختم کروں گا. بہت سارے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا, مذاق سمجھ رہے تھے پاکستان میں تشیع کی قیادت کو. آسان لیا ہوا تھا آپ نے پاکستان میں تشیع کی قیادت کو. انقلاب آ چکا تھا, خمینی بت شکن کے نمائندے کی بات ہو رہی تھی کہ اس کو نمائندگی ملنی ہے, یہ نمائندہ بننا ہے خمینی کا اس علاقے میں. لوگوں نے اسے بہت آسان لیا ہوا تھا. شہید نے سنبھال لی قیادت. چار سال اس پاکستان کی تشیع. دشمن نے ہم سے پہلے, دوستوں سے پہلے دشمن نے پہچان لیا کہ اگر یہ رہ گیا, گیا پاکستان ہمارے ہاتھ سے. ضیاءالحق جیسا آدمی چار سال کوشش کرتا رہا, ایک تصویر ہو جائے, ایک جگہ ہم جمع ہو جائیں جہاں شہید حسینی بیٹھے ہیں اور میں بیٹھا ہوں, اپنے پورے عروج کا زمانہ ہے اس کی بدماشی کا, اور وہ شہید حسینی کے ساتھ ایک تصویر نہیں کھچوا سکا. ایک جگہ یہ دو جمع نہیں ہو سکے, کوئی ہیلا حربا اس نے نہیں چھوڑا. اور شہید کا جملہ جب کوئی اس طرح کی بات ہوتی تھی وہ کہتا تھا مجھ جیسا اس جیسے کے ساتھ. ہمیشہ یہ جملہ ہوتا تھا, مجھ جیسا. کہا کہ چلو شہید حسینی کچھ نہیں ہے, کم سے کم سید ہونے کا خیال کرو. عجیب جملے, جبکہ وہ خود ایک بہت بڑی شخصیت ہیں, لیکن وہ لوگوں کو, لوگ کہتے تھے نا کیا ہے آقا تھوڑا سا بیٹھ جائیں, کیا ہے سیاست دان, بڑے بڑے اچھے سیاسی گروپ ہمارے ساتھ شامل, بڑے بڑے سیاسی برین, شہید کو مشورے دینے والے, کیا آقا کیا ہوا یہ جرنل کے ساتھ, اس کرنل کے ساتھ, اس بریگیڈیئر کے ساتھ, اس فلاں کے ساتھ, اس یہ اتنا بڑا تنظیم کا لیڈر ہے, وہ اتنا بڑا ڈکٹیٹر ہے, وہ اتنا بڑا آرمی کا, وہ اتنا بڑا ایجنسی کا, آقا اس کے بغیر پاکستان میں سیاست کیسے ہوگی؟ شہید ان کی عقل پہ تعجب کر کے جب اپنی شخصیت کے موضوع پہ جواب نہیں دے پاتے تھے, کہتے تھے کم سے کم بابا سید ہونے کا احترام کرو. یہ سید ایک ایسے آدمی کے ساتھ بیٹھے, ائمہ کی اولاد ہے, اس نجس لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ایک تصویر ضیاء الحق نہیں کھینچوا سکا, ایک تصویر. بڑا اچھا موقع ملا کہ ایران کے صدر سید علی خامنائی اس زمانے میں صدر تھے, آ رہے ہیں ایئرپورٹ پر اتریں گے, شہید سارے شیعوں کو لے کے کھڑے ہوئے. ضیاء الحق نے کہا بس بہترین موقع, سارے زور لگا دیا, سارے شیعہ کمانڈر, جتنے شیعہ جرنل کرنل مولوی سب کو کہا جاؤ شہید کو اندر لے آؤ, اس عارف حسینی کو اندر لے آؤ, جہاز سے وہ اتریں گے, ہم دونوں کھڑے ہوئے ہوں, پہلے میں کھڑا ہوں گا, میرے برابر یہ کھڑے ہوں گے, دونوں کی تصویریں بھی کھینچ جائیں گی, اور ہم ان کو ایک احساس دے رہے ہیں کہ آقا آپ کو ایئرپورٹ کے اندر لے کر آئیں کہ جاؤں شخصی اترنی ہے. شہید نے کہا نہیں, عوام کے ساتھ. عوام کہاں ہیں؟ کہا عوام تو باہر ایئرپورٹ کے باہر. کہا بس وہیں کھڑا ہوں, جیسے پوری عوام ملے گی میں بھی اپنے محبوب صدر سے مل لوں گا. چار سال شہید کے, ابھی پاکستان کے اندر 22 سال ہو گئے شہید کو گئے ہوئے، 20-22 سال ہو رہے ہیں ابھی پاکستان میں، ابھی چند انہیں گزشتہ سالوں میں بلوچستان کے کسی دور دراز سندھ کے کسی کونے میں ایسا علاقہ، ایسا مقام، ایسی جگہ کہ جہاں ایک آدھ دو چار شیعہ ہیں بس، اور آپ تبلیغ کے لیے پہنچے، تنظیمی ساتھی تو ابھی پہنچے بھی نہیں ہیں، بہت فاصلہ ہے تنظیمی ساتھیوں کا، مولانا صاحب پھر بھی پہنچے ہوئے، مولانا صاحب پہنچے اور بڑی مشکلوں سے ایک جگہ بس نے پہنچایا، پھر وہاں سے ایک موٹر سائیکل نے پہنچایا، پھر وہاں سے ادھر کے پیدل چلنا پڑا یا گدھے پہ بیٹھ کے جانا پڑا اور پہنچ گئے، بہت مشکل سے ٹریکٹر پہ بیٹھ کے بھی گئے لوگ اور پہنچ گئے، اور وہاں پہنچنے بعد دیکھا ایک علم لگا ہوا ہے، چند شیعہ ہیں، بڑا خوش ہو رہا ہے اپنے دل میں کہ میں ایک ایسی جگہ پر آ گیا کہ جہاں شاید میں ہی آیا ہوں پہلی مرتبہ، اور وہاں کوئی بزرگ آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ یہ تم جس جگہ بیٹھے ہو نا، یہاں پر شہید حسینی بیٹھا کرتا تھا، سارا غرور ختم ہو گیا، ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم پہلی مرتبہ آئے، اتنی مشکل سے پہنچے، انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ جو مسجد دیکھ رہے ہو نا، اس کی بنیاد شہید نے رکھی تھی، یہ جو علم دیکھ رہے ہو نا، یہ علم بنیاد شہید رکھ کے گیا تھا، کوئی علاقہ نہیں چھوڑو، 4 سال جبکہ شروع کے 2 سال ان اختلافات کو ختم کرنے پہ لگ گئے کہ جو ضیاء الحق کا کھڑا کیا ہوا قائد تھا شیعوں کی طرف، شیعوں کے لیے اور ہمارے قائد تھے، 2 سال ابتدائی وہاں لگ گئے، پھر بھی کچھ نہ کچھ سفر ہوتا رہا، آخری کے 2 سال بہت سفر کیا، کراچی میں آئے، سارے علماء ساتھ ہیں، حسن ترابی صاحب سے لے کر اور آغا شرف الدین موسی صاحب تک، بیچ میں جتنے بھی آتے سب ساتھ ہیں، 4-5 دن کا بڑا خطرناک دورہ ہے کراچی کا، جعفر تیار چلے گئے، انچولی آ گئے یہاں سے، پھر بس ٹاؤن چلے گئے، وہاں سے پھر ملی کوئی اور علاقہ، پھر ادھر ادھر کھارا در سولجر بازار، یعنی ہر جگہ جہاں شیعہ بلا رہے ہیں، یہاں نہ بلائیں، چھوٹی چھوٹی مسجدوں بلا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، دعائے کمیل یہاں پر پڑھنی ہے تو دوپہر کھانا یہاں پر کھانا ہے تو نماز یہاں پڑھنی ہے، اب ایکٹیو زندگی پورا طے کیا ہوا، صبح 5 بجے سے 4 بجے سے حرکت شروع ہوئی ہے، 5 بجے سے نکلے ہوئے، نماز فجر اور ناشتے سے بات شروع ہوتی تھی، اور رات نماز کے بعد جو کھانا اور کھانے کے بعد بھی کوئی نہ کوئی پروگرام، 12-11 بجے تک واپس پہنچ رہے ہیں جہاں سونا ہے، جہاں سونا کی سونے کی جگہ ہے، پورے دن ایکٹیو رہنے کے بعد ایک آدھ گھنٹہ سوئے اور پھر کھڑے ہیں، اب لوگ حیران ہیں، گارڈ حیران ہے، محافظ حیران ہے، کیا ہو رہا ہے، آوا تھوڑا اور آرام کر لیں، کہا بس ہو گیا، ایک آدھ گھنٹے سو لیے کافی ہے، پھر کیا کرنا ہے، کہا عبادت، کہا یہ کیا، یہ کیوں، آگا تھوڑا سا آرام ہو جائے، کہا یہ کیسے ہو سکتا، اگر پورے دن فعال رہنا ہے، یعنی اگر پورے دن عوامی رابطہ رکھنا ہے تو پوری رات خدا سے رابطہ رکھنا پڑے گا، ایک بار نہیں کہا، 10 بار کہا، آپ حیران ہوتے ہیں مولا کائنات کے اوپر 1000 رکعت علی علیہ السلام، وہ فعالیت دن کی، دن کی جسمانی فعالیت، دماغی فعالیت تو ہونی ہے، جسمانی فعالیت، کنویں کھودنے والا کام، کھیتوں میں کرنے والا کام، باغات میں کرنے والا کام، فعالیت، جسمانی فعالیت، اور شہید اس کے بعد رات کو محراب عبادت، مولا کائنات پر رات میں محراب عبادت پہ 1000 رکعت نماز، پوچھا یہ کیسے، یہ کیوں، کہا اگر رات کی 1000 رکعت نماز نہ ہو تو دن میں یہ عوام سے رابطہ کیسے مضبوط کر سکوں گا، الٹا ہے، سمجھیے گا یوں اس بات کو کہ دن کی فعالیت رات کی عبادت کی وجہ سے بہتر ہوتی ہے، نہ یہ کہ دن کا کام رات کو کر لیں گے اگر ہو گئی عبادت تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، رات کی فعالیت دن کی فعالیت کا سبب بنتی، رات کی عبادت دن کی فعالیت کا سبب بنتی، تھک جاتے تھے سبھی، تھک جاتے تھے، کیا تنظیمی ساتھی اور کیا علماء، سب تھک جاتے تھے، کم اور زیادہ ہوتے رہتے تھے، آج 8 آدمی ساتھ ہیں، کل 6 ہیں، پھر 5 ہیں، پھر 4 ہیں، پھر دوسرے 8 ہیں تو وہ تبدیل ہو گئے، شہید ویسے ہی لوگ تبدیل، کراچی کا دورہ ختم ہوا حیدرآباد پہنچے، حیدرآباد سے دوسری ٹیم مل گئی، یہاں والوں نے سکون کا سانس لیا، کراچی والوں نے 4 دن 5 دن نہ صبح کا پتہ نہ دوپہر کا پتہ نہ رات کا پتہ نہ، سکون کا سانس لیا، چلیں آغا صاحب حیدرآباد چلے گئے، وہ شخصیت حیدرآباد جا کے اس طریقے سے اسی طریقے سے فعال کہ جیسے کراچی میں آرام کر کے آ رہے ہیں، پورا پاکستان ہلا رکھا تھا، پورا پاکستان۔ ذہن لوگ کو احساس ہو گیا کہ یہ شخصیت اگر زیادہ عرصے رہ گئی تو گیا، پاکستان ہمارے ہاتھ سے گیا۔ نہ موضوع افغانستان کا رہے گا نہ کشمیر کا۔ شہید سیاسی بصیرت کہہ چکے تھے کہ دونوں موضوعات ہمارے حوالے کر دو، ڈائریکٹ ضیاء الحق کو کہا تھا تم سے نہیں سنبھلتے، یہ ہمارے حوالے کر دو۔ نوجوانوں سے کہتے تیار رہو، اگر روس نے جرت کی کہ یہاں پر زیادہ عرصے رہا تو ہم شیعہ اس کو باہر نکالیں گے۔ اتنے بلند اہداف، رشیا تو نکالنے کے لیے امریکہ القاعدہ کو لے کر آیا ہے، اسامہ بن لادن کو تیار کیا ہے، پوری اسلامی دنیا سے عرب مجاہدین بھرے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہاں کے شیعہ کافی ہیں، ہم نکالیں گے اس کو باہر، دے دیں ہمارے حوالے کریں اس افغانستان کو، ہمارے حوالے کریں کشمیر کو، شیعہ والے شیعہ آپ کو ہندوستان سے نجات دلائیں گے۔ صحیح کہہ رہے تھے، وہ صحیح کہہ رہے تھے، ان سب جو بزرگان یاد یا جو نوجوان اب بزرگان رہ گئے ہیں، اس زمانے کے نوجوان جو زمانے میں ساتھ تھے ان کو معلوم ہے کہ شہید جو کہہ رہے تھے وہ ہو سکتا تھا، وہ باتیں نہیں تھیں وہ حقیقت تھی، وہ ہو سکتا تھا، جو کہہ رہے تھے ہو سکتا تھا۔ شیعہ جمع نہیں ہو رہی آپ سے، شیعہ متحد نہیں ہو رہے، شیعوں میں گروپ بنے ہوئے ہیں، سب کے اپنے اپنے قبلے ہیں، اس زمانے میں بھی تھے، بہت عروج پہ تھے، لیکن وہ ابتدائی ایام تھے شہید کے، آخری کے چار سالوں میں ایسا نہیں تھا، کنٹرول ہو گیا تھا۔ علماء تو علماء ذاکر اور خطیب بھی کنٹرول ہو گئے تھے، تنظیموں سے رابطہ بہت اچھا ہو گیا تھا، مذہبی ماتمی اور یہ سب ایک ہو گئے تھے، بہت اچھا دور ہو گیا تھا۔ اپنی فعالیت کی بنیاد پر ابھی بھی یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اگر مسئلہ اب یہ بن گیا ہے، سیدھی سی بات ہے، آخری باتیں، بہت ساری باتیں کرنے کی لیکن آگے نے 20-25 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں دیا، اس لیے ہم ختم کرتے ہیں۔ یہ مسائل، یہ مشکلات، یہ داخلی اختلافات، اصل میں یہ اپنے آپ کو منوا کے، اپنی برتریاں جتا کے، اپنی چرب زبانی کے ذریعے سے ہر حال میں اپنے آپ کو صحیح ثابت کر کے، یہ انداز نہیں ہے، یہ مسائل حل ہونے کا نہ یہ روش ہے، نہ یہ طریقہ ہے، نہ یہ انداز ہے۔ قربانیاں دے کے، خون جگر پی کے، قربانیاں اور خون جگر پی کے، تہمتوں کو، الزاموں کو، غیبتوں کو، سب کو برداشت کر کے، ہر طرح کے الزامات اپنے اوپر لے کے، لیکن اس کے باوجود مسکرا کے، خندہ پیشانی کے ساتھ مل کے گلے لگائیں لوگوں کو، حل ہوگا ہی ہوگا، کہیں پر بھی اپنی برتری ثابت کر کے نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، نہیں ملتا حق آپ کو۔ شہید حسینی سی کراچی میں آیا، عرفان حیدر آبدی جیسا انسان مخالفت کرتا تھا، عباس حیدر آبدی جیسے لوگ ممبر کے اوپر جو منہ میں غلاظت آتی تھی بولتے تھے، اور بھی اس طرح کے چند ذاکرے خطیب تھے جن کے نام نہ لیے جائیں۔ یہ بندے خدا جو لوگ ان کے ساتھ تھے ابھی یہاں موجود ہیں اور انشاءاللہ گواہی دیں گے ان باتوں کی، شہید ان کے گھروں پہ جاتے تھے، وہ توہین کرتے تھے، آپ نے فلاں کتاب پڑھی ہے؟ شہید نے کہا نہیں پڑھی۔ آپ نے فلاں کتاب پڑھی ہے؟ شہید نے کہا نہیں پڑھی۔ علمی برتری ثابت ہو رہی ہے، کتابوں کا، ان کتابوں کا نام لے رہے ہیں جن کو حوزے میں حیثیت ہی نہیں ہے کوئی، ان کتابوں کی جن کی کوئی وقت ہی نہیں ہوتی، ان کتابوں کے نام لیے جا رہے ہیں، یعنی جن کو ہم پڑھنا بھی جائے وقت ضائع کرتے۔ انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں آیا کہ آقا میں آپ کو کہوں کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، میں عالم ہوں، میں فلاں، میں اس لیے نہیں آیا، میں تو اس لیے آیا ہوں بابا اتحاد کا کوئی حل بتائیں، کیسے آپ اور ہم مل کے بیٹھیں، کیسے اس تشیعوں کو جمع کریں، کیسے شیعوں کو جمع کریں، جو آپ کہیں میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس کے بعد اس کا جوتا اٹھا لیا کرتے تھے، یہ پریکٹیکل شہید نے یہاں پاکستان میں کیا ہے، اس کے بعد اس کے جوتے پہ پاؤں رکھ دیا کرتے تھے، کہتے سر میں آپ کے جوتوں کو ہاتھ لگاتا ہوں، پاؤں کو نہیں، جوتوں کو ہاتھ لگاتا ہوں، کوئی ایسا طریقہ نکالیں کہ قوم متحد ہو سکے، ہمیں بہت بہت کام کرنا ہے، بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں, قوم کو متحد کریں آوا. کوئی ایسا سولوشن بتائیں, کوئی ایسا حل بتائیں, آپ بتائیں. مجبور کر دیا تھا اس نے, اس شخصیت نے مجبور کر دیا تھا اپنے علم اور تقوی اور منزلت اور مقام جس کو حاصل تھا, اس کے باوجود اس نے کوئی مسئلہ نہیں. اسے خون جگر کو پینا کہتے ہیں. شہید حسینی سے پہلے بہرحال ہمیں شہید کی منزلت کا اتنا علم نہیں تھا, مگر کہ خمینی بت شکن نے تعارف کروایا ان کے وفات کے بعد, جب کہا کہ میں اپنے عزیز بیٹے سے محروم ہوا ہوں. ہم اوزیل میں قوم پہنچے, ہم نے تلاش کرنے کی کوشش کی کہ کس کس کو خمینی نے اپنا بیٹا کہا ہے, تو پتہ چلا کہ بیٹے کا لفظ دو ہی شخصیات کے لیے استعمال کیا ہے, اپنے بیٹے کو بھی بیٹا نہیں کہا, یعنی اس طرح کا بیٹا. دو شخصیات کو کہا ہے, ایک مرتضیٰ مطہری کو, شہید مرتضیٰ مطہری کو, اور ایک شہید عارف حسین الحسینی کو. بقیہ کہا کسی کو کہ میرے عمر کا حاصل تھا, بقیہ کہا کسی کو میں نے اپنے سامنے اس کی پرورش کی, اپنے ہاتھوں میں اس کی پرورش کی, یہ جملہ کہا ہے. لیکن بیٹے کا لفظ, اور جب دوسری جگہ پر تعارف کروایا تو کہا کہ یہ جو لبنان میں راغب حرب ہا, اس زمانے میں عباس موسی شہید نہیں ہوئے تھے, راغب حرب شہید ہوئے تھے, اور کہا موسیٰ صدر ہا, پھر کہا عراق میں باقر صدر ہا, پھر کہا ایران میں بہشتی ہا, یہ جملہ کہہ کے کہا پاکستان میں شہید حسینی ہا, تب سمجھ میں آیا کہ ارے بھائی ہم جس کو اپنے سرزمین کی شخصیت سمجھتے رہے یہ کسی اور دنیا کا انسان تھا, کسی اور جگہ کی شخصیت, کسی اور دنیا کا انسان, کچھ اور چاہتا تھا وہ. اس میں یہ بیماریاں نہیں تھیں, بیماریاں نہ دیکھ کے یقین ہو گیا تھا یہ پاکستانی نہیں ہے, پاکستان والی کوئی صفت ہی نہیں ہے اس میں. جو صفات پاکستانیوں میں الحمدللہ پتہ ہی ہم سب کو, کوئی صفت ہی نظر نہیں آتی, کسی اور جگہ کا آدمی تھا, کسی اور دنیا کا آدمی تھا. اگر پہلے تعارف کروا دیتے خمینی, دشمن چار سال بھی کام نہ کرنے دیتا. خمینی مجبور ہے, اپنی ٹیموں کو تعارف اتنی آسانی سے کرا نہیں سکتے, مجبور ہے. یہ ساری بڑی شخصیات مجبور ہوتی ہیں, پہلے سے کروا دیں, کیوں کروا دیں, آپ حفاظت کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے, نہیں کر سکے. بھائی کہ ہم نے اپنے طور پہ سوچا کہ ہم بہت سارے لوگ ساتھ ہیں, لیکن ہم نہیں کر سکے, ہم سب اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے اور وہ چلے گئے. نعمت آپ سے چھن گئی, نظریات آپ کے پاس ہیں, ابھی بھی کامیابی کا واحد ذریعہ یہ ہے جو خمینی بت شکن نے فرمایا, جس کو آغا بھی پڑھ کے سنا رہے تھے, کہ آپ کو انہی کے افکار کو زندہ رکھنا ہے. کوئی طریقہ نہیں ہے آغا, کسی بھی تحریک اور تنظیم اور جماعت میں کام کرتے رہیں, کوئی اعتراض نہیں. آپ آئی ایس او کے ممبر ہو, آپ پیام ولایت کیوں, آپ جعفریہ کیوں, آپ تحریک کیوں, آپ ایم ڈبلیو ایم کیوں, آپ جو بھی, افکار شہید حسینی واحد نجات کا ذریعہ اس پاکستان میں, اس کو آپ کو زندہ کرنا پڑے گا. داخلی اختلافات سے لے کر استعمار کو یہاں سے نکالنے تک کی بات شہید نے کی ہے, کوئی موضوع شہید نے نہیں چھوڑا اس پاکستان کی سرزمین کو پہچانتے ہوئے. نہ علماء کا کہ ہم کہیں علماء کے لیے کچھ نہیں کہا, نہیں, ان کے وظیفے کو تعین کیا ہے, نوجوانوں کے وظیفے کو تعین کیا ہے, مدارس کے تعین کیا ہے, تنظیموں کے, یعنی ہر موضوع میں شہید کی بات موجود ہے. اگر آپ چاہیں, نوجوان چاہے, یہ نوجوان کر سکتا ہے, یہ نوجوان کر سکتا ہے, بہت آسانی سے کر سکتا ہے. آپ افکار کو زندہ کر سکتے ہیں, رکھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. کسی بھی جگہ ہوں, کسی بھی تنظیم, کسی بھی عہدے اور کسی بھی پارٹی کے لوگ ہوں آپ, کسی مکتب, کسی مدرسے, کسی بھی جگہ کے ہوں, آپ کو شہید افکار, شہید کے افکار کو دوبارہ پڑھنا ہوگا. ایک بندہ خدا نے ان افکار کو جمع کر کے آپ کے لیے اردو زبان, پشتو میں تقاریر, فارسی میں تقاریر, پتہ نہیں کس کس زبان کی سب تقاریر اردو میں جمع کر کے کتابوں کی صورت میں موضوعاتی کہ اگر اخلاق پہ ہے تو یہ پڑھ لو گفتار صدق, تنظیمی ساتھی ہو تو بھائی یہ پڑھ لو, اگر سیاست میں پڑھنا ہے تو اسلوب سیاست دیکھ لو, یعنی موضوعاتی باقاعدہ, عزاداری کرنی ہے تو پھر یہ پڑھ لو, یعنی اس طرح سے موضوعاتی تقسیم کر کے وہ کتابیں یہاں پہ معاشرے میں ہیں. آپ کو دوبارہ سے انہی کتابوں کا مطالعہ کر کے انہی افکار کو زندہ کرنا ہو, انہی کے افکار جو ہے نا وہ آپ کی بقا, آپ کی مشکلات کا حل ہے, آپ کی بقا کے ضامن ہیں. انشاءاللہ خدا مجھے بھی توفیق دے, آپ دوستوں بھی توفیق دے, اور خصوصاً شخصیات کی برسی پر جب ہم جمع ہوتے ہیں تو عہد کریں کہ ان کے افکار کو انشاءاللہ پڑھیں گے, اگر آج تک نہیں پڑھے اور پھر پاکستان کی اس اجتماعیت میں قدم رکھیں گے کہ جس میں اتنا مسئلہ ہے اور اتنا نشیب و فراز ہے کہ آدمی کا سیدھا کھڑا رہنا لڑکھڑائے بغیر امکان نہیں ہے، ممکن نہیں. ان افکار کو زندہ رکھیں، انشاءاللہ آپ کو اپنے موجودہ مسائل کا بھی حل مل جائے گا. بہت شکریہ سما خراجی کی معافی، انشاءاللہ خدا نے توفیق دی پھر کبھی دوبارہ سے. سورہ فاتحہ انشاءاللہ تمام شہداء اسلام کے لیے، خصوصاً شہید عارف حسین الحسینی کے لیے، لیکن ایک صلوات کے بعد، محمد والے محمد صلوات.